17 جولائی کے سیربین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان کل سے شروع ہونے والی جنگ بندی کے مبینہ اعلان کے بعد اب فلسطینی حکام اور اسرائیل دونوں کی تردید۔
کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، اور یہاں پر وزیر خارجہ لیبرمان نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ انکریکٹ ہے۔
تفصیل آپ کو سنوائیں گے خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ اسرائیل نے غزہ میں ایک اور فضائی حملہ کیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 5 گھنٹوں کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد یہ پہلا حملہ ہے۔ ایسی اطلاعات بھی آ رہی تھیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کا اطلاق جمعے کی صبح 9 بجے سے ہوگا۔ تاہم عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ جنگی طیاروں کے اس حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے کہا تھا کہ حماس نے جنگ بندی کے دوران اسرائیل پر 3 راکٹ داغے تھے۔ تفصیل بتائیں گے ہارون رشید۔
اسرائیلی فوج نے متنبہ کیا تھا کہ اگر جنگ بندی کے دوران اس پر حملہ کیا گیا تو وہ اس کا فوری جواب دے گی۔ تاہم اس کا کہنا ہے کہ اس جنگ بندی سے لوگوں کو خوراک ذخیرہ کرنے میں مدد ملے گی۔ ادھر اسرائیلی صدر شمون پیریز نے کہا ہے کہ بدھ کو ایک حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 بچوں کی ہلاکت پر انہیں افسوس ہے۔ یہ بچے غزہ میں ساحل سمندر پر کھیل رہے تھے جب ان پر حملہ ہوا۔ صدر کا کہنا ہے کہ یہ حملہ غیر ارادی تھا۔ ادھر اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کا کہنا ہے کہ وہ 5 گھنٹوں کی اس جنگ بندی کے دوران ہنگامی امداد کو زیادہ تیز کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔
پاکستان نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے ان حملوں کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات ناکافی ہیں۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب مسعود احمد خان نے ایک نشریاتی ادارے ایف ایم این کو حال ہی میں دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا،
پاکستان کے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ اسرائیل جو جارحیت کر رہا ہے اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے۔ فلسطین میں قتل و غارت گری کا جو سلسلہ اسرائیل نے شروع کیا ہے، اس سے بین الاقوامی برادری میں اور پاکستان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس وقت کئی قسم کی سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ اسرائیل کو جارحیت سے روکا جائے، لیکن اب تک یہ کوششیں برابر نہیں ہو سکی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حماس کو اور اسرائیل کو کہا ہے کہ جنگ بندی کی جائے، لیکن یہ اقدام کافی نہیں ہے۔ قرارداد ہونی چاہیے تھی۔ 2 ریاستوں کا جو فارمولا عرب اقوام نے پیش کیا ہے اور اس کے اوپر اتفاق رائے بھی پایا جا رہا ہے، اس کے لیے کوششیں کی جائیں۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک گھر کے سامنے یکے بعد دیگرے ہونے والے 2 بم دھماکوں میں کم سے کم 5 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے ظفر سید۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ آج صبح ہنگو شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر دور زرگیری روڈ پر دروڑی کے مقام پر پیش آیا۔ توک سرائے پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار آصف نے بی بی سی کو بتایا کہ نامعلوم افراد کی طرف سے سڑک کے کنارے دیسی ساختہ بم نصب کیا گیا تھا، جس کے پھٹنے سے معمولی نوعیت کا دھماکہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے دھماکے کے بعد وہاں قریبی مکانات کے کئی بچے جائے وقوع پر پہنچ گئے، جس کے ساتھ ہی ایک اور دھماکہ ہوا۔ ان کے مطابق دھماکوں میں کم سے کم 5 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 4 بچے بتائے جاتے ہیں، جن کی عمریں 8 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
پاکستان میں نجکاری کے وزیر مملکت محمد زبیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے میں 50% ملازمین اضافی ہیں، جن کو ملازمتوں سے علیحدہ کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ بی بی سی اردو کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا،
میرا اپنا خیال ہے تقریباً 50% امپلائیز سرپلس ہے، بٹ اٹس آلسو اے کوسچن، اٹس ناٹ جسٹ اے کوسچن آف کوانٹیٹی، اٹس آلسو اے کوسچن آف کوالٹی۔ نیشنل انسٹیٹیوشنز میں وی ہیو دیز پرابلمز بوتھ آف کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی۔
افغانستان میں الیکشن حکام نے ملک میں گزشتہ مہینے ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈالے گئے تمام 8 لاکھ ووٹوں کی جانچ پڑتال کا آغاز کر دیا ہے۔ ووٹوں کی یہ دوبارہ گنتی امریکہ کی جانب سے صدارتی امیدواروں اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان مصالحتی معاہدے کا ایک حصہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے سربراہ احمد یوسف نورستانی کا کہنا ہے کہ اس عمل کے مکمل ہونے میں 2 سے 3 ہفتے کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ تیونس کا کہنا ہے کہ الجیریا کے ساتھ اس کے سرحدی علاقے میں شدت پسندوں نے حملے کیے ہیں، جس میں کم سے کم 14 فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 20 زخمی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے راکٹس اور گرینیڈ سے 2 فوجی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ تیونس فوج ملک کے پہاڑی علاقوں میں ایک آپریشن کر رہی ہے اور وہاں چھپے اسلامی جنگجوؤں کو نکالنے کی کوشش میں ہے۔ تھائی لینڈ میں 2 ماہ قبل فوجی بغاوت کے فوراً بعد اپنا عہدہ چھوڑنے والی ملک کی وزیر اعظم کو تھائی لینڈ سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تھائی فوجی حکمران کا کہنا ہے کہ ینگلک شناوترا کو اس لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کی۔ خیال ہے کہ وہ پیرس میں اپنے بھائی کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا کی دستخط شدہ یادگاری اشیاء کی نیلامی اب سے کچھ دیر میں جوہانسبرگ میں شروع ہو رہی ہے. ان اشیاء میں نیلسن منڈیلا، ان کی اہلیہ ونی اور آرچ بشپ ڈیسمنڈ ٹوٹو کی شکل سے مشابہت رکھنے والے شطرنج کے مہرے شامل ہیں جو بساط پر نسلی تعصب کے خلاف کھڑے ہیں. توقع ہے کہ اس نیلامی سے $500,000 کی رقم اکٹھی ہوگی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیرمین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. سامعین، آگے پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری بی بی سی اردو ویب سائٹ پہ اس وقت بہت سے نئے فیچر لگائے گئے ہیں، جن کا ایک کا موضوع میں آپ کو بتا دوں کہ ہم مر کیوں رہے ہیں. بھارت میں ایک زبانی پوسٹ مارٹم کا منفرد تجربہ کیا جا رہا ہے. اس کی تفصیلات آپ جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے. اور ہم بڑھتے ہیں آج کے اپنے بڑے اور اہم موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں سنا، اسرائیل کی دفتر خارجہ اور حماس نے اس رپورٹ کی تردید کر دی ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان جنگ بندی کا کسی قسم کا معاہدہ طے پا گیا ہے. اس سے پہلے یہ اطلاعات ملی تھیں، بلکہ اسرائیل کے ایک سینئر اہلکار نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین قیادت کے درمیان فائر بندی کا ایک جامع معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کا اطلاق جمعے کی صبح مقامی وقت کے مطابق 6 بجے سے ہوگا. یہ کوششیں مصر کی معاونت سے ہو رہی تھیں. ہم نے اس سب کی تفصیل جاننے کے لیے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے بات کی اور ان سے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں وہاں کی تازہ ترین صورتحال بتائیے. ہریندر مشرا
جی، اس جنگ بندی کے دوران اسرائیل کی طرف سے حملے نہیں ہوئے، اور ادھر سے جو مسلح تنظیمیں ہیں غزہ کی، ان کے طرف سے بھی کہا گیا تھا، شدت پسند تنظیموں کی طرف سے، کہ وہ بھی اس جنگ بندی کو مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی حملے نہیں ہوں گے. تو دیکھا یہ گیا کہ ادھر سے بھی راکٹ حملے نہیں ہوئے. 3 حالانکہ راکٹ اسرائیل پر گرے، جو کہ مانا جا رہا ہے کہ یہ جو مسلح تنظیمیں ہیں، جو بڑی تنظیمیں ہیں، انہوں نے حملے نہیں کیے. وہاں پر جو ناراضگی ہے لوگوں میں، اس میں سے کچھ ناراض لوگوں نے اس طرح کا کام کیا ہوگا. ویسے بھی یہ تینوں راکٹ جو ہیں وہ انہیبیٹڈ علاقوں میں گرے اور اس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو کل ملا کر کے یہ جو جنگ بندی جو فیصلہ ہوا تھا، جو اقوام متحدہ کی اپیل پہ دونوں فریق تیار ہوئے تھے، جس کے لیے اس پر دونوں نے عمل کیا ہے.
اچھا، تو فی الحال یہ 5 گھنٹے کی جنگ بندی جاری ہے، لیکن فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے اور ان سے ایٹریبیوٹ ہو کر، ان سے منسوب ہو کر ایک بیان سامنے آیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی سے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے. تو یہ جنگ بندی کون اور کس کے درمیان کروا رہا ہے؟
دیکھیے، یہ بات جو ہے یہ مصر کی مصالحت میں چل رہی ہے، اور یہاں پر جو ذرائع ابلاغ میں کہا جا رہا ہے کہ بی بی سی کے حوالے سے، کہ بی بی سی کو اسرائیلی اہلکاروں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ کل سے جنگ بندی شروع ہو جائے گی اور ایک معاہدہ ہوا ہے دونوں فریق کے درمیان. لیکن یہاں پر صاف طور پر، سرکاری طور پر بھی، یہاں وزیر خارجہ آویگدور لیبرمان نے صاف طور پہ کہا ہے کہ ان کی وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا یہ خبریں جو ہیں وہ انکریکٹ ہیں، وہ غلط ہیں. دوسری طرف حماس اور اسلامی جہاد کے طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے. اگر کوئی بات چیت ہوئی ہے تو مصر کے طرف سے انہیں اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے اور وہ جنگ بندی کے لیے ابھی تیار نہیں ہے. تو یہ جو خبریں ہیں اس کی دونوں ہی جو لوگ ہیں وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، دونوں ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے.
تو جی ہاں، اس وقت تو وہ یہ مسترد کر رہے ہیں کہ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ سننے میں آیا ہے کہ حماس نے جنگ بندی کے لیے 10 شرائط پیش کی ہیں، جن میں غزہ کے محاصرے کے خاتمے پر زور دیا گیا ہے. تو کیا کچھ ایسا نظر آتا ہے؟ کیا اسرائیل غزہ کے بلاکڈ ہے خاتمے کے لیے کچھ آمادہ ہے؟ کچھ اس قسم کے اشارے ہیں؟
جی، اسرائیل میں اس خبر کی تصدیق ہو رہی ہے. یہاں پر اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی پیشکش رکھی گئی ہے حماس کی طرف سے, اور لیکن اس پر کسی طرح کا رد عمل نہیں آیا اسرائیل کی طرف سے. پہلے بھی اس طرح کی شرائطیں جو ہیں وہ شرائط جو ہیں وہ رکھے جاتے رہے ہیں فلسطینی تنظیموں کی طرف سے, اور وہ بار بار کہتے رہے کہ بلاکیٹ ہٹانا ہوگا, جس کی وجہ سے وہ جس کو کہ وہ وہاں کلیکٹیو پنشمنٹ بتاتے رہے ہیں, جس سے کہ پورا جو فلسطینی عوام ہے وہاں اسے تکلیف ہے. اور یہ سب سے بڑی مانگ ہمیشہ رہی ہے فلسطینی شدت پسند تنظیموں کی طرف سے, لیکن پہلے بھی اسرائیل اس طرح کے جو مطالبات ہیں ان کو وہ ریجیکٹ کرتا رہا ہے, اور ایسا نہیں لگتا ہے اس طرح کے کوئی اشارے نہیں نظر آتے کہ وہ اس بار بھی اس کو ماننے کو تیار ہوگا, کیونکہ اس کی طرف سے ڈی ملٹرائزیشن کی بات چل رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ کو ڈی ملٹرائز کیا جائے, یہ اسرائیلی مانگ ہے. تو ایسا میں نہیں لگتا ہے کہ اسرائیل اس کو مانے گا, اس کے لیے تیار ہوگا.
تو ہریندر, یہ جو نظر آ رہا ہے کہ جنگ بندی کی کوششوں میں مصر پس پردہ کام کر رہا ہے, تو کیا مصر اپنی سفارتکاری کے زور پر اور اپنا اثر و رسوخ اسرائیل پر استعمال نہیں کر سکتا کہ یہ جو بلاکیڈ ہے, خصوصاً محاصرہ ہے غزہ کا, اس کو ختم کر دیا جائے؟
جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصر بھی اس کا ایک حصہ ہے, جو ایک اس میں ایک پارٹنر ہے. مصر کے طرف سے بھی بلاکیڈ کیا جا رہا ہے, کیونکہ غزہ سے باہر نکلنے کا ایک راستہ جو ہے وہ رفع ہو کر کے ہوتا ہے, اور رفع سے باہر نکلنے والے لوگ جو ہیں وہ مصر میں اندر جاتے ہیں. تو رفع کراسنگ جو بند کیا جا رہا ہے, اور وہ اس کا جو کنٹرول ہے کسی حد تک مصر کے ہاتھ میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو دو دن پہلے جو مصر کی مصالحت میں بات ہو رہی تھی جنگ بندی کی, اس میں جس کو کہ اسرائیل نے منظوری بھی دے دی تھی, کہا تھا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اور حماس نے کہا کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے, اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا, قبول نہیں کیا. تو اس دوران بھی بلاکیٹ کو لے کر کے مصر نے کسی طرح کی کوئی کوشش نہیں کی اس کو ہٹانے کی. مصر نے جو تین شرائطیں مصر کی طرف سے کی گئی تھی اس میں بلاکیٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا. اس میں پہلی جو شرط تھی وہ تھی انکنڈیشنل دونوں طرف سے جنگ بندی کو قبول کرنا, سیز فائر, اور باقی دو شرطیں جو تھیں وہ بھی بلاکیٹ سے جڑی ہوئی نہیں تھی. تو اس طرح کی کوئی کوشش مصر کی طرف سے نہیں ہوئی ہے, اور یہاں پر کسی نے امید بھی نہیں کی تھی کہ مصر اس طرح کی کوئی بات لے.
مستقل جنگ بندی کی تردید ہو گئی اور فی الحال اس کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. یہ تھے صحافی ہریندر مشرا. تاہم غزہ میں عارضی سیز فائر کی فریقین نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی اور اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. بی بی سی کی نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ تیار کی ہے احمد رضا نے.
بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیلی صدر شمون پیریز نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے ان چاروں بچوں کو جان بوجھ کے نہیں مارا. ان کا اصرار تھا کہ اگر اسرائیلی فوج کو بچوں کی موجودگی کا علم ہوتا تو وہ حملہ ہی نہیں کرتی.
میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر ارادی تھا, اور ہمیں چار بچوں کو مرتا دیکھ کر بہت افسوس ہوا. میرے خیال میں فضائیہ واقعی حد الامکان احتیاط سے کام لے رہی ہے. ہر ایک پائلٹ کو یہ احکامات ہیں کہ اگر وہ کہیں کوئی بچہ دیکھیں تو حملہ نہ کریں, اور وہ ایک حادثہ تھا کیونکہ اس علاقے میں ہم نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ ہم بمباری کریں گے. وہاں ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ تھا, اور بدقسمتی سے بچوں کو وہاں سے نہیں لے جایا جا سکا. ہمیں اس کا ذرا بھی علم نہ تھا.
ان چاروں بچوں کو اسرائیلی فوج نے اس وقت بم کا نشانہ بنایا جب وہ غزہ میں ساحل پر کھیلنے میں مشغول تھے, اس ہوٹل کے سامنے جس میں زیادہ تر غیر ملکی صحافی مقیم ہیں. حماس نے اس واقعے کو جنگی جرم قرار دیا. اسرائیل نے 8 جولائی کو غزہ پر حملے شروع کیے تھے, جس میں اب تک کل 227 فلسطینی ہلاک اور 1000 سے زیادہ شدید زخمی ہو چکے ہیں. دوسری طرف حماس کے راکٹ حملوں میں ایک اسرائیلی شہری بھی مارا گیا ہے. غزہ میں آج اقوام متحدہ کی درخواست پر فریقین کی طرف سے 5 گھنٹوں تک عارضی فائر بندی رہی, اور فلسطینیوں نے ان چند گھنٹوں کو غنیمت جان کر اپنے لیے راشن اور ضرورت کی دوسری اشیاء خریدیں. دوسری طرف ایک اسرائیلی اہلکار نے کہا ہے کہ قاہرہ میں ہونے والی بات چیت میں فریقین کے درمیان کل یعنی جمعے سے لڑائی بند کرنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے, مگر نہ تو اسرائیلی حکومت اور نہ ہی حماس اور مصر نے اب تک اس کی تصدیق کی ہے. اقوام متحدہ کے ترجمان کرسٹوفر گانس نے آج کی عارضی فائر بندی کا محتاط خیر مقدم کیا، کہا کہ فلسطینیوں کی حالت پہلے ہی ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔
پچھلے دنوں ہم راکٹ یہاں سے باہر جاتے دیکھ رہے ہیں جس کی اقوام متحدہ مذمت کرتا ہے، جبکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میزائل اور دوسرے ہتھیار یہاں گر رہے ہیں اور شہری اس کی ناقابل برداشت قیمت ادا کر رہے ہیں۔ سالوں کی ناکابندی کی وجہ سے شہری زندگی پہلے ہی ناقابل برداشت تھی۔
غزہ کی پٹی پر انسانی زندگی پچھلے کئی دنوں سے پڑوسی ملک کے پائے در پہ حملوں میں سسک رہی ہے۔ ایک طرف تباہ حال مکانات، دکانیں اور دوسری عمارتیں اور پناہ کی تلاش میں بے سر و سامان خاندان ہیں، تو دوسری طرف اسپتالوں میں زخمیوں اور لاشوں کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے۔ غزہ والے دہائی دیں تو کسے؟ حسین ہاشم غزہ میں آٹو پارٹس کی دکان چلاتے ہیں۔
حقیقت میں جو بھی ہوا بالکل اچانک ہوا۔ ہم نے یہ بزنس بنایا اور خون پسینہ ایک کر کے دولت حاصل کی، اور اچانک چند سیکنڈز میں ہماری ساری کوششیں، ساری دولت چلی گئی۔ اس نے ہمارا روزگار ختم کر دیا اور لوگوں کی زندگیاں چھین لیں۔ اس کاروبار سے 10 خاندانوں کا پیٹ پلتا تھا، اب وہ کہاں سے کھائیں گے؟
غزہ کے ہی رہائشی معین غفار کے تاثرات بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں۔
ہم جو گزار رہے ہیں یہ کوئی زندگی نہیں، ہمیں کسی بھی وقت نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسے گھر کو تباہ کر دیا جس کے اندر لوگ موجود تھے، ہم ان کے لیے کام کیا کرتے تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ ان بچوں اور عورتوں سمیت مکانات کیوں گرا رہے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا؟
اسرائیل کہتا ہے کہ اس نے غزہ میں فوجی کارروائی اپنی سرزمین پر فلسطینی راکٹ حملوں کو روکنے کے مقصد کے تحت شروع کی تھی، مگر اقوام متحدہ کہتا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں مرنے والے زیادہ تر عام شہری ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ہائی کمشنر نے معصوم فلسطینیوں کی ہلاکت پر اسرائیل کو خبردار بھی کیا تھا کہ اس کی یہ کارروائیاں عالمی قوانین کے منافی ہیں۔
یہ احمد رضا تھے۔ ادھر پاکستان نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے ان حملوں کو روکنے کے لیے اقدامات ناکافی ہیں۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی اکثر جماعتوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ موجودہ حکومت امریکی خوشنودی کی خاطر اسرائیلی مظالم پر واضح موقف اپنانے سے خوفزدہ نظر آتی ہے۔ اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب مسعود احمد خان نے کہا ہے کہ فلسطینی علاقے غزہ پر اسرائیل کی جانب سے مسلسل بمباری کے نتیجے میں ہزاروں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ نیویارک میں ایف ایم این کو دیے گئے انٹرویو میں پاکستانی مندوب نے ان حملوں کو روکنے کے لیے اب تک اقوام متحدہ کی کوششوں کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا،
فلسطین میں قتل و غارت گری کا جو سلسلہ اسرائیل نے شروع کیا ہے اس سے بین الاقوامی برادری میں اور پاکستان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس وقت کئی قسم کی سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ اسرائیل کو جارحیت سے روکا جائے، لیکن اب تک یہ کوششیں برابر نہیں ہو سکی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حماس کو اور اسرائیل کو کہا ہے کہ جنگ بندی کی جائے، لیکن یہ اقدام کافی نہیں ہے، قرارداد ہونی چاہیے تھی۔ دو ریاستوں کا جو فارمولہ عرب اقوام نے پیش کیا ہے اور اس کے اوپر اتفاق رائے بھی پایا جا رہا ہے، اس کے لیے کوششیں کی جائیں۔ پاکستان کے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ اسرائیل جو جارحیت کر رہا ہے اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے۔
دوسری جانب اس اختلاف کی جماعتوں نے بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عبدالستار باشانی نے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی کا فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔
قیادت کا بحران بھی تو ہے نا، اب وہ بھٹو صاحب یا محترم شہید بے ندی صاحب کا ورلڈ لیول پہ ان کا ایک نام تھا، یا نواز یا موجودہ حکومت کے پرائم منسٹر صاحب کا اتنا بڑا تو قد بھٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی مسلم کنٹری ان سے رجوع کرے، اور میرے خیال میں جب وہ یہ امریکہ سے ڈرتے یہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں جس سے امریکہ بادشاہ ناراض ہو۔ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مطالبہ کرے کہ بھائی اسلامی سربراہ کانفرنس بلائی جائے کسی ملک میں بھی، یا اس میں یہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے۔
جبکہ آج یہاں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے وزارت خارجہ کی خاتون ترجمان محترمہ تسلیم اسلم نے ایک سوال کے جواب میں صحافیوں کو بتایا ہے کہ حکومت پاکستان بے گناہ فلسطینی عوام، خاص کر خواتین اور بچوں کی قتل عام کو روکنے اور فوری جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی سے مسلسل رابطے میں ہے. ایوب ترین، بی بی سی اسلام آباد.
غزہ کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی رپورٹیں آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ کر کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. ہم اب ذکر کریں گے افغانستان کے ہوائی اڈے پر حملے کا. افغان پولیس کا کہنا ہے کہ راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے لیس جنگجوؤں نے کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملہ کیا ہے، تاہم اسے پسپا کر دیا گیا. جمعرات کی صبح 5 گھنٹے تک جاری رہنے والے، یعنی آج ہی صبح 5 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے. تفصیلات ہمیں بتائی ہیں کابل سے سعید انور نے.
افغان سیکیورٹی فورسز کابل کے ہوائی اڈے پر طالبان کا حملہ پسپا کرنے کے بعد اپنے ٹھکانوں کی طرف جا رہے ہیں. افغان حکام نے اعلان کیا ہے کہ کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملہ 5 گھنٹے کے لڑائی اور حملہ آوروں کے ہلاکت کے بعد ختم ہو گیا. حملہ آوروں نے ہوائی اڈے کے قریب واقع ایک خالی عمارت پر آج صبح سویرے قبضہ کر لیا تھا. اس عین شاہد کے بقول حملہ آوروں نے ہوائی اڈے کے اندر فائرنگ شروع کیے تھے.
4:20 صبح بود کہ گرم گرم راکٹ آمد.
4:20 راکٹ فائر ہونے کی آواز سنائی دی. حملے کے فوراً بعد ہوائی اڈے کی الارم کی آواز آنے لگی اور اس کے فوراً بعد افغان سیکیورٹی فورسز علاقے میں پہنچ گئے. یہاں ایک خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا دیا. صبح سویرے کی وجہ سے عام شہریوں کو جانی نقصان نہیں پہنچا ہے. ایک اور کابل شہری جس کا گھر اس بلڈنگ کے ساتھ ہی ہے جس میں طالبان نے پناہ لے کر ہوائی اڈے پر حملہ کیے، اس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بہت خطرناک تھا. جلال احمد نام ہے، بہت خطرناک لڑائی تھا. ایسا لگتا تھا کہ 100 سے زیادہ راکٹ لانچر فائر ہوئے. کچھ حملہ آور ہوائی اڈے کی طرف راکٹ داغتے تھے تو کبھی ہوائی اڈے کی طرف سے حملہ آوروں کی طرف راکٹ داغا جاتا تھا. افغان فورسز کے آنے کے چند گھنٹے بعد مشکل حل ہو گیا ہے. افغان حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے. وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی کے الفاظ، چھ دہشت گرد جو ہوائی اڈے کے باہر ایک عمارت میں چھپے ہوئے تھے پولیس کی جانب سے مارے گئے ہیں. یہ ایک ناکام دہشت گردی حملہ تھا. تقریباً 2 گھنٹے لڑائی کے بعد وہ مارے گئے.
کابل کے ہوائی اڈے پر دہشت گرد حملہ، تفصیلات ہمیں بتا رہے تھے کابل سے سعید انور. بی بی سی کے نیوز گروپ نے آئندہ 3 سالوں کے لیے بچت کے نئے منصوبے کا اعلان کیا ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خبروں اور حالات حاضرہ کے موجودہ پروگراموں میں کٹوتیوں کے ذریعے ملنے والی رقم کو دور جدید کے ذرائع ابلاغ پر خرچ کیا جائے گا. بی بی سی اردو سروس کا پروگرام جہاں نما بھی اسی منصوبے کے تحت بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر سے.
برطانوی حکومت اور بی بی سی کے درمیان 2010 کے معاہدے کے تحت ادارے کو 80 کروڑ پاؤنڈ کی بچت کرنا تھی. اسی سلسلے میں بی بی سی کے ڈائریکٹر نیوز جیمز ہارڈنگ نے مجموعی طور پر خبروں کے شعبے سے 415 ملازمتیں ختم کرنے اور چند ایک ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں کے بجٹ کم کرنے کے اعلانات کیے ہیں. بی بی سی کی عالمی سروس کے حصے میں 1.80 کروڑ کی بچت اور 105 نوکریاں آئی ہیں. عالمی سروس کے ڈائریکٹر پیٹر ہارکس نے کہا ہے کہ آئندہ 3 سالوں تک وہ تمام 27 زبانوں کو قائم رکھنے پر پرعزم ہیں. البتہ بچت کے نئے منصوبے کے تحت 85 نوکریاں ختم کر کے 65 نئی نوکریاں پیدا کی جائیں گی. ان کے بقول ایک طرف بچت اور بندش تو دوسری طرف نئی نوکریاں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی سی دور جدید میں ذرائع ابلاغ کے نئے محاذوں اور بین الاقوامی سامعین، قارئین اور ناظرین کے بدلتے ہوئے رجحانات میں سر فہرست نشریاتی ادارے کا مقام برقرار رکھے. منصوبے کے بی بی سی اردو سروس پر اثرات کا اعلان سروس کے سربراہ عامر احمد خان نے اسلام آباد میں ریڈیو کے اداریاتی اور تکنیکی عملے کے ساتھ بیٹھ کر کیا. انہوں نے بتایا کہ اس سروس کی پہلی ریڈیو مجلس جہانما کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. البتہ شارٹ ویو اور میڈیم ویو پر سیربین پروگرام چلتا رہے گا. اسی طرح پاکستان میں ایف ایم ریڈیو پر بی بی سی اردو سروس کے بلٹن چلتے رہیں گے, البتہ ان کے اوقات میں کچھ تبدیلی کی جا سکتی ہے. بی بی سی اردو سروس کا ٹی وی سیربین اور ویب سائٹ bbcurdu.com بچت کے نئے منصوبے سے متاثر نہیں ہوئے. عامر احمد خان نے زور دیا کہ اس منصوبے کے ذریعے بی بی سی اردو سروس جدید ذرائع کے توسط سے اپنے سامعین, قارئین اور ناظرین تک پہلے سے بہتر انداز میں پہنچنے کے لیے سرمایہ کاری کرے گی. ظہیر الدین بابر, بی بی سی اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ معصومہ ملک.
گالے میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر سری لنکا نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلی اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 30 رنز بنائے ہیں. اس سے پہلے جنوبی افریقہ نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 455 رنز بنا کر اپنی اننگز ڈکلیئر کر دی تھی. دوسری جانب لارڈز میں انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا کھیل جاری ہے. انگلینڈ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا. دونوں ٹیموں کے درمیان نوٹنگم میں کھیلا گیا سیریز کا پہلا میچ بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو گیا تھا. ریڈ بل کے ڈرائیور سیبسٹین ویٹل کو یقین ہے کہ اس برس فارمولا ون عالمی چیمپئن شپ میں جیت انہی کی ہوگی, جبکہ وہ حالیہ رینکنگ میں مرسیڈیز ڈرائیور نیکو روز برگ سے اس وقت 95 پوائنٹس پیچھے ہیں. چار مرتبہ کے فارمولا ون چیمپئن اس وقت جرمن گراں پری کی تیاریوں میں مشغول ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ پانچواں ٹائٹل حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. 24 برس بعد ورلڈ چیمپئن بننے والا جرمنی 20 برس میں پہلی مرتبہ عالمی درجہ بندی میں سر فہرست ہے. فیفا کی جاری کردہ حالیہ درجہ بندی میں ارجنٹینا دوسرے, جبکہ نیدرلینڈز 12 درجے ترقی پانے کے بعد تیسرے نمبر پر آ گیا ہے. میزبان برازیل کی ورلڈ کپ میں ذلت آمیز شکست نے اسے 4 درجے تنزلی کے ساتھ 7ویں نمبر پر پہنچا دیا, جبکہ 10ویں نمبر پر موجود برطانوی ٹیم کو بھی مایوس کن کارکردگی کے باعث 20ویں نمبر پر جگہ ملی. عالمی فٹ بال چیمپئن جرمنی کے مڈ فیلڈر ٹونی کروس کا فٹ بال کلب ریئل میڈرڈ کے ساتھ 6 برس کا معاہدہ طے پا گیا ہے. تاہم ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ ان کا کلب کے ساتھ یہ معاہدہ کتنی رقم کے عوض طے پایا ہے. اس سے قبل وہ بائرن میونخ کے ساتھ 8 برس منسلک رہے اور 176 مرتبہ کلب کی نمائندگی کی. ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس 12ویں مرحلے میں داخل ہو گئی. گزشتہ روز ہوئے 11ویں مرحلے کے اختتام پر فرانس کے ٹونی گلوپن اول نمبر پر رہے, جبکہ ریس میں مجموعی برتری ابھی تک اٹلی کے ونچیزو نیبالی کو حاصل ہے. وہ ٹیم سکائے کے سائیکل سوار سے 2:23 کی برتری پر ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی معصومہ ملک. لاہور میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے قریب کئی گھنٹے تک جاری رہنے والے سیکیورٹی آپریشن میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. اس کی تفصیل آگے آنے کو ہے. یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ نخبت ملک.
اسرائیل کی دفتر خارجہ اور حماس نے اس رپورٹ کی تردید کی ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے. پاکستان نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے ان حملوں کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات ناکافی ہیں. پاکستان میں نجکاری کے وزیر مملکت محمد زبیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے میں 50% ملازمین اضافی ہیں جن کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. افغانستان میں الیکشن حکام نے ملک میں گزشتہ مہینے ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈالے گئے تمام 800,000 ووٹوں کی جانچ پڑتال کا آغاز کر دیا ہے۔ تیونس کا کہنا ہے کہ الجیریا کے ساتھ اس کے سرحدی علاقے میں شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے، جس میں کم سے کم 14 فوجی ہلاک اور 20 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے آج راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں پر بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ان کا استقبال کیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان یہ دوسری ملاقات ہے۔ ڈی جی ملٹری آپریشنز نے وزیراعظم کو شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف ضرب عزم سے بارے میں تفصیلات بتائیں، اور یہ ملاقات اس پس منظر میں ہو رہی ہے کہ کچھ عرصے سے حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
وزیر اعظم میاں نواز شریف اپنی کابینہ کے اہم وزراء، جن میں وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ شامل ہیں، کہ ہمراہ راولپنڈی میں فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ فوجی قیادت کی طرف سے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف جاری کاروائیوں سے متعلق وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے ارکان کو بریف کیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ شمالی وزیرستان کو چاروں طرف سے سیل کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ میران شاہ کو شدت پسندوں سے کلیئر کروا لیا گیا ہے، اور جلد ہی دتہ خیل اور شوال میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت اس آپریشن کے نتیجے میں علاقے سے نقل مکانی کرنے والے افراد کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ میاں نواز شریف نے اس وقت جی ایچ کیو کا دورہ کیا جب ان کی کابینہ کے ایک وزیر احسن اقبال نے پریس کانفرنس کے دوران کھل کر اس بات کا اظہار کیا کہ موجودہ حکومت کو درپیش مشکلات کی بڑی وجہ حکمراں جماعت کی طرف سے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج موجودہ حکومت اپنی غلطی تسلیم کر لے اور مقدمہ واپس لے لے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔
یہ جو شور اٹھ رہا ہے، یہ جو ساری اس وقت فساد برپا ہے، یہ جو میشر برپا ہے، اس کے پیچھے فرینڈز آف مشرف کی سازش ہے۔ وہ قوتیں جو جنرل مشرف کو بچانا چاہتی ہیں، انہی کی تاریں جو ہیں وہ پھڑک رہی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جنرل مشرف کو بال کی طرح نکال کے اس مکھن سے نکال دیا جائے اور مواخذے سے بچا لیا جائے۔
واضح رہے کہ سابق فوجی صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے پر فوج میں تشویش پائی جاتی ہے، تاہم فوجی قیادت کی طرف سے اس کا کھل کر اظہار نہیں کیا گیا۔ حزب مخالف کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر قانون مولا بخش شانڈیو نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کنفیوژن کا شکار ہے، اور اس کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات ریاستی اداروں میں تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔
کسی بات پہ، کسی ایشو پر سنجیدہ نہیں ہے حکومت، اور جس بات پہ بھی، جس اہم مسئلے پہ دیکھیں ان کا رویہ عجیب و غریب ہے۔ ایک وزیر کا بیان ایک آتا ہے، دوسرے کا تیسرا، آخر میں پی ایم صاحب بولتے ہیں، بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ ابھی حالیہ جیو کا اور جو تصادم ہوا اور اداروں کے ساتھ ان کا ٹکرا ہوا، 3 دن حکومت بے ہوش تھی، کوما میں تھی۔ 3 دن کے بعد انہوں نے بولا، تب تک صورتحال خراب ہو چکی تھی۔ اب کل میں احسن اقبال صاحب کا بیان سن رہا تھا، میں کہتا ہوں آپ وزراء کا کام آگ پہ پانی ڈالنا ہے یا آگ پہ تیل ڈالنا ہے؟ آپ میاں صاحب کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟
ماہرین کے مطابق سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے سے متعلق وفاقی کابینہ میں شامل وزراء مختلف آرا رکھتے ہیں۔ کچھ وزراء پرویز مشرف کے خلاف مقدمے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں، جبکہ وزراء کی ایک تعداد اس بات کے حق میں ہے کہ سابق فوجی صدر کو باحفاظت ملک سے جانے دیا جائے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر لاہور کے علاقے رائیونڈ میں وزیراعظم نواز شریف کی نجی رہائش گاہ کے قریب ایک احاطے میں موجود مسلح افراد اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان 10 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ 10 گھنٹے بعد یہ آپریشن تو مکمل کر لیا گیا، تاہم اس مقابلے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 4 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی اداروں کی کارروائی سے احاطے میں پناہ لیے ہوئے 2 مسلح افراد بھی ہلاک ہو گئے۔ شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
فائرنگ کا سلسلہ رات 2 بجے اس وقت شروع ہوا جب خفیہ اداروں کی اطلاع پر رائے ونڈ کے رایاں پنڈ کی الجنت کالونی میں ایک کمپاؤنڈ پر سیکیورٹی فورسز نے چھاپہ مارا. احاطے میں چھپے مسلح افراد نے اہلکاروں پر دستی بم سے حملہ کر دیا. لاہور کے سی سی پی او ذوالفقار حمید نے واقعے کی تفصیلات کچھ یوں بتائیں.
سیکیورٹی ایجنسیز اور لاہور پولیس نے مل کر ایک انفارمیشن کے اوپر یہاں پہ جوائنٹ آپریشن شروع کیا تھا, جس میں کافی مزاحمت ہوئی اور فائرنگ ہوئی اور ہینڈ گرینیڈز کا استعمال ہوا.
اس کے بعد علاقے کو محاصرے میں لے لیا گیا اور بختر بند گاڑیوں, بم ڈسپوزل اسکواڈ, ایلیٹ فورس, رینجرز اور حساس اداروں کے اہلکاروں کی بھاری نفری نے علاقے میں کنٹرول سنبھال لیا. وہ مکان جس میں مسلح افراد نے پناہ لے رکھی تھی کانکریٹ کا بنا ہوا تھا. تاہم راری رہنے والی مسلسل فائرنگ سے مکان کی دیواریں چھلنی ہو گئیں اور احاطے میں لگنے والی آگ سے بہت سا حصہ سیاہ ہو گیا. صبح 2 گھنٹے کے لیے فائرنگ روک دی گئی اور ارد گرد کے مکان خالی کروا لیے گئے. پھر تقریباً 11 بجے کے بعد فائرنگ کے سلسلے میں دوبارہ شدت آ گئی. سیکیورٹی اہلکاروں نے مکان کے گرد گھیرا تنگ کر کے پیش قدمی کرنا شروع کر دی. مکان میں داخل ہونے سے پہلے اندر دھماکہ خیز مواد پھینکا گیا اور پھر بالآخر سیکیورٹی اہلکار دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے. اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں, مکان کی تلاشی لی گئی اور اسے کلیئر قرار دے دیا گیا. آپریشن میں احاطے میں موجود دونوں مسلح افراد ہلاک ہو گئے. پنجاب میں انسداد دہشت گردی اتھارٹی کے سربراہ شجاع خان زادہ نے بتایا کہ مسلح افراد کا ممکنہ ہدف وزیر اعظم کی رہائش گاہ تھی.
ان کا ٹارگیٹ جو تھا بہت بڑا ٹارگیٹ تھا. دیکھیں یہاں پر جو لوگ 1.5 مہینے سے پی ایم ہاؤس بالکل قریب ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کا ٹارگیٹ پی ایم ہاؤس تھا.
اہل علاقہ کے مطابق مکان میں رہنے والے خواتین اور مرد ارد گرد کے لوگوں سے زیادہ رابطہ اور میل جول نہیں رکھتے تھے. آپریشن مکمل ہونے کے بعد سیکیورٹی اداروں نے احاطے کی تلاشی لی, جہاں سے میگزینز, دستی بم, کلاشن کوفیں اور خود کش جیکٹیں برآمد ہوئیں. پنجاب کے وزیر قانون رانا مشہود نے اسے انٹیلیجنس اداروں کی کامیابی قرار دیا.
دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک سکسیس ہے. انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ بہت بہترین طریقے سے تمام اداروں کے درمیان ہو رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو سو کالڈ سلیپر سیلز ہیں ان دہشت گردوں کے, وہ اب منظر عام پر آ بھی رہے ہیں. اور پچھلے چند دنوں میں دیکھیں تو کافی زیادہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں, اور آئندہ چند دنوں کے اندر ہم یہ سب کچھ پبلک کے ساتھ شیئر بھی کریں گے.
فائرنگ سے زخمی ہونے والے اہلکاروں کو جناح ہسپتال منتقل کیا گیا. ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر عبد الرؤف کے مطابق ان کے پاس لائے گئے اہلکاروں کی حالت خطرے سے باہر ہے.
اس وقت ہمارے پاس تین زخمی موجود ہیں, جس میں افضل ہے جس کے پیٹ میں گولی لگی ہوئی ہے, ایک جو مظفر ہے وہ اوپر سیڑھیوں سے گرا, اس کا ابھی ایکس رے ہوا, کوئی فریکچر وغیرہ نہیں ہے, اس کے سافٹ ٹیشو انجری ہوئی ہے. اور ایک اور پیشنٹ ساجد نام کا, جس کے پاؤں پہ جو ہے نا فائر آرم انجری ہے.
زخمی ہونے والے پولیس اہلکار افسر نے بتایا,
رائیے موڑ پہ نا ادھر کسی گھر میں کوئی دہشت گردوں کا, ان کے ساتھ کراس فائرنگ ہوئی ہے اور مجھے فائر لگ گیا. دائیں سائڈ پہ یہ پیٹ پہ گولی لگی ہے. یہ ایک ساتھی میرا میرے ساتھ لیٹا ہوا ہے, یہ ہے دو کا اور سنا ہے, لیکن سب سے پہلے مجھے فائر لگا.
پنجاب میں سیکیورٹی اہلکاروں کو چند روز پہلے محکمہ داخلہ کی جانب سے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ یوم علی کے موقع پر کچھ لوگ لاہور میں کاروائی کر سکتے ہیں. اسی اطلاع کے پیش نظر رات رائیاں پنڈ کے اس احاطے پر چھاپہ مارا گیا. سیکیورٹی اداروں کی جانب سے واقعے کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو پیش کر دی گئی ہے. شمائلہ جعفری, بی بی سی, لاہور.
وزیراعظم کی نجی رہائش گاہ کے قریب اس سیکیورٹی آپریشن کے تناظر میں ہم نے پنجاب پولیس کے سابق انسپکٹر جنرل پولیس شوکت جاوید سے رابطہ کیا اور ان سے یہ پوچھا کہ اس قسم کی سلیپنگ سیلز جو بظاہر تو فعال نہیں ہوتے لیکن یہ کام کرتے رہتے ہیں, تو یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں, کیا اس کی تفصیل ہے اور کیا پس منظر ہے؟ شوکت جاوید.
یہ ایسے ہے کہ سلیپنگ سیلز کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے, اور جب بھی کوئی پلان بنتا ہے سونر اور لیٹر تو وہ اس پلان کا ان کو پھر اطلاع دی جاتی ہے کمیونیکیشن کے ذرائع کے ذریعے سے, اور یہ پھر ان کی مدد کرتے ہیں, یا تو جو کوئی پارٹی وہاں سے آتی ہے اس کو رہائش میں ان کی مدد کرتے ہیں, یا ان کو رکھنے میں مدد کرتے ہیں, یا ان کو وہاں پریپیئر کرتے ہیں تاکہ وہ جا کے اپنا جو کام کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کا اس کو وہ کر سکیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس طرح کے سلیپنگ سیل تو نارمل حالات میں بھی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ رکھتی ہیں سیٹلڈ ایریاز میں.
تو یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ یہاں پر رہے ہیں, پولیس کے سربراہ رہے ہیں بہت عرصے, تو پنجاب میں کہاں کہاں ہیں اس قسم کی سیل؟
دیکھیں جی, پنجاب میں جہاں تک جہاں کوئی دہشت گردی کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہاں سے جو لوگ پکڑے گئے ہیں, تو کسی مخصوص علاقے کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب کے فلاں علاقے میں اس طرح کے سیلز ہیں. اس طرح کے سیلز سارے پنجاب میں ہی ملے ہیں وقتاً فوقتاً, یہ گجرانوالہ میں بھی, لاہور میں بھی, فیصل آباد میں بھی, بہاول پور میں بھی, ڈیرہ غازی خان میں بھی, یہ تمام جگہوں پہ اس طرح کے سلیپنگ سیلز.
یہ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں یا
دیکھتے ہیں ان کا کہ انہوں نے بعض اوقات سافٹ ٹارگیٹ ڈھونڈنا ہوتا ہے, وہ جہاں ان کو سافٹ ٹارگیٹ مل جاتا ہے وہ اس طرف اپنا رویہ کر لیتے ہیں. بعض اوقات انہوں نے ایسا ٹارگیٹ ڈھونڈنا ہوتا ہے جس سے امپیکٹ زیادہ ہو ان کی دہشت گرد کاروائی کا, جیسے جی ایچ کیو پہ حملہ تھا, تو خدا نخواستہ اس طرح کا ان کے ذہن میں آ جائے تو پھر وہ اس طرح سے پلاننگ کرتے ہیں.
عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب اس قسم کے کوئی ممکنہ شدت پسند یا دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں مبینہ طور پر, تو ان کے پھر شدت پسند مذہبی تنظیموں سے ان کے روابط نکلتے ہیں. تو کیا ایسی تنظیموں پر بھی پولیس کی نظر رہتی ہے یا ان تنظیموں کو پکڑا جا سکتا ہے ان میں جو اس قسم کی سوچ رکھنے والے افراد ہیں جو کسی ممکنہ دہشت گردی میں ملوث ہو سکتے ہیں آگے چل کر؟
جی بالکل, اس سلسلے میں جو پاکستان میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس میں ایک شیڈیول 4 ہے جس میں ایسے تمام افراد کے نام کا اندراج کرتا ہے اور وہ ڈی پی او کرتا ہے جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے, اور نام کے اندراج اور اخراج کرنے کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ جس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس کی ان پٹ شامل ہوتی ہے اور اس کے بعد کسی کا نام اس میں ڈالا جاتا ہے یا اس سے نکالا جاتا ہے. وہ پولیس کو کے پاس اپنے ضمانت نامے داخل کرتا ہے اور پھر اس پر ایک کڑی نظر رکھی جاتی ہے, اور جب اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو ان میں سے جو جن پر زیادہ شک ہوتا ہے ان کو بعض اوقات پریونٹیو ڈیٹینشن میں بھی لے لیا جاتا ہے, جو آج کل یہ کام کچھ نچلے لیول پہ جاری ہے, اور ایک اطلاع کے مطابق تقریباً 500 افراد کو ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہے سیٹلڈ ایریاز میں سے.
لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان پہ کیوں قابو نہیں پایا جا سکا؟ اس کو کیا پولیس کی نااہلی سمجھا جائے یا کچھ اس کے پیچھے سیاسی وجوہات ہیں؟
نہیں, کچھ کالعدم تنظیمیں ایسی ہیں کہ جن کے جو ملٹنٹ ونگز تھے وہ اب ان تک رسائی نہیں ہے, وہ بالکل ہی بغاوت پہ اتر آئے ہیں, جیسے لشکر جھنگوی ہے یا اس طرح کی تنظیمیں ہیں, اور وہ اب سیٹلڈ ایریا میں ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے, اور ان کے لیے اسپیشل آپریشنز یا اسپیشل انٹیلیجنس کا ہونا ضروری ہے, پنجابی طالبان ہیں یا اس طرح کے. لیکن کچھ دہشت گرد تنظیمیں جو سو کالڈ میں کہوں گا, جو کہ اس طرح کی کاروائی میں ان کے خلاف کوئی واضح ثبوت نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے, وہ بعض اوقات اتنے قصوروار نہیں ہوتے جتنا ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے.
کالعدم تنظیموں کے جنگجو عناصر تک رسائی بعض اوقات ممکن نہیں ہوتی, یہ بتا رہے تھے پنجاب پولیس کے سابق انسپکٹر جنرل پولیس شوکت جاوید. اور ہم آپ کو سامعین بتائیں کہ ابھی ہمیں یہ خبر ملی ہے, روس میں ذرائع ابلاغ کے مطابق ملائیشین ایئر لائنز کا جہاز جو ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جا رہا تھا یوکرین میں گر کر تباہ ہو گیا ہے. اطلاعات کے مطابق 295 افراد سوار تھے. اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھی سقلین امام یہاں موجود ہیں. سقلین, اس کی کیا تفصیلات کیا ہیں؟
مہاپرا, یہ ملیشین ایئر لائن کا M17 فلائٹ جو تھی, یہ ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جا رہی تھی, اور اس میں 280 مسافر تھے اور 15 عملے کے افراد تھے. اطلاع یہ کہ سارے کے سارے اس میں ہلاک ہو گئے ہیں, اور یہ جہاز یوکرین کے ایک اس حصے میں گرا ہے جو روس کی سرحد کے قریب ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابھی تک حتمی طور پہ جو کہاں کا اس کا ملبہ گرا ہے اس تک رسائی نہیں ہو سکی ہے, اور اس طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. روس اور ابھی تک یوکرین کے حکام جو ہیں انہوں نے تصدیق یہ کر دی ہے کہ اتنے 295 لوگ کل تھے اور یہ سب ہلاک ہو گئے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے ابھی تک کوششیں کی جا رہی ہیں حاصل کرنے کی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حادثے کے سبب کا کچھ پتہ نہیں چل سکا.
دیکھیں حادثے کا سبب تو حتمی طور پہ بعد میں تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا, لیکن جو ملیشین ایئر لائنز ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک اس قسم کے جہاز جو وہ استعمال کر رہے ہیں کبھی یہ کریش نہیں ہوئے, یعنی کسی حادثے کا, عمومی کسی ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اب یہ خبروں میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ کوئی بک نامی ایک میزائل ہوتا ہے جو زمین سے فضا میں فائر کر کے کسی جہاز کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ ہتھیار یا یہ میزائل استعمال کیا گیا جس کے ذریعے جہاز گرا ہے. تو اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں, اور لیکن روس نے ایسے تمام الزامات کی جو اس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ اس کی سرحد کے قریب بھی رہے تو کہیں ان کے لوگوں نے میزائل تو نہیں مارا, تو روس نے ایسے تمام کے تمام جو الزامات ہیں ان کی تردید کی ہے. اور ابھی یہ جہاز جا ہی رہا تھا اس طرف, تو جب یہ یہاں پہنچا ہے سرحد کے قریب تو یہ اس پر حادثہ ہوا ہے اور یہ گر کر تباہ ہو گیا. ابھی تک اس پہ ظاہر ہے کوئی آدمی زندہ نہیں بچ سکا.
بہت شکریہ ثقلین امام یہ تفصیلات ہمیں بتانے کا. اور سامعین, یہ بی بی سی اردو ویب سائٹ پہ ہماری پہلی شہ سرخی اس وقت یہی ہے کہ یوکرین میں ملائیشیا کا مسافر بردار طیارہ جہاز گر کر تباہ.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیروین اور جہانما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. اور اب کچھ ذکر کریں گے شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے افراد کا. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزب کے نتیجے میں بے گھر ہونے والوں میں مذہبی اقلیتوں کے افراد بھی شامل ہیں. ایسی ہی دو عیسائی بچیاں جو سول کالونی میران شاہ کی رہائشی تھیں اپنے خاندان سمیت نقل مکانی کر کے بنو میں عارضی طور پر رہائش پذیر ہیں. نامہ نگار نخبت ملک نے بنو میں ان سے ملاقات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ جنگ زدہ علاقے میں زندگی کی گزر اوقات اور مستقبل کے بارے میں وہ کیا سوچتی ہیں. ان بچیوں نے کیا کچھ بتایا, آئیے سنتے ہیں.
آپ کا کیا نام ہے؟
میرا نام مشل ہے, مشل ایمانویل.
اور آپ کون سی کلاس میں
ہیں؟ میں ابھی 10th میں ہوئی ہوں, 9th کے پیپر دیے ہیں.
تو تھوڑا سا بتائیں گی پیچھے گھر جہاں پہ تھا وہ کیسی جگہ تھی, کیا کہاں رہتی تھی آپ؟
ہمارا گھر بہت ہی خوبصورت جگہ پہ ہے. ویسے تو میران شاہ ایسے ہے کہ بہت خشک علاقہ ہے, لیکن ہمارا جہاں گھر ہے وہ بہت پیاری جگہ تھی پہلے. وہاں پہ ہریالی تھی, لیکن جب ایسے آرمی والے وہاں پہ گئے مورچے وغیرہ بنائے تو انہوں نے وہ جتنے بھی درخت وغیرہ تھے وہ سب کاٹ دیے اور بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہیں اب. اور اب ایسے بابا لوگ جب جاتے ہیں بازار تو یہی ڈر لگا رہتا ہے ابھی فائرنگ نہ ہو جائے بازار میں, ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. ہاں یہ ہے کہ پہلے بہت زیادہ ڈرتے تھے اور اب تو ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں, اوپر سے گولیاں گزرتی رہتی ہیں, ہم لوگ سین میں بیٹھے رہتے ہیں.
پڑھائی پہ کیا فرق پڑا؟
پڑھائی پہ تو بہت زیادہ فرق پڑا. اس طرح ہوا نا کہ جیسے ہی 8 کے ہم نے ایگزام دیے ہیں تو ہمارے اسکول بند ہو گئے تھے دہشت گردی کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ لڑکیاں نہیں پڑھیں گی, صرف لڑکوں کے اسکول کالجز کھلے ہوئے تھے, لڑکیوں کا کالج بھی بند, اسکول بھی بند, آنا جانا بھی بند.
آپ کا کیا نام ہے؟
فریحہ ظفر.
کہاں سے آئیں آپ؟
میران شاہ سول کالونی.
تھوڑا سا بتائیں گے کیسے یہاں تک پہنچی؟
بہت مشکلوں سے, بہت لمبا سفر تھا, 25-26 گھنٹوں کا سفر تھا اور اتنا تھک گئے تھے کہ راستے میں بچے بھی مر رہے تھے اور عورتیں بھی, اور کوئی بچوں کو تو کسی کو وہاں ہی دفنا دیا جو وہاں مرے تھے.
آپ نے کوئی دیکھے ایسے بچے؟
جی ایک بچہ دیکھا تھا, وہ گدھے پہ باندھا ہوا تھا اور وہ ادھر ہی مر گیا تھا.
اچھا آپ دونوں جو ہیں وہاں پہ رہتی ہیں, وہاں پہ پڑھائی کرتی ہیں, تو آپ کی دوستی ہے باقی جو مسلم فیملیز ہیں ان کی لڑکیوں کے ساتھ؟
جی ہے, ہمارے اسکول میں زیادہ تر لڑکیاں مسلمز ہیں, کرسچن اور مطلب کہ دوسرے مذہب کی لڑکیاں کم ہیں, اس وجہ سے زیادہ ہماری دوستی جو ہے نا ان کے ساتھ ہوتی ہے, مسلم لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور وہ ہمارے ساتھ ایسے ہوتی ہیں جیسے ہماری بہنیں ہیں, وہ ہمیں ایسے نہیں وہ فیل ہونے دیتی کہ ہم لوگ مطلب کہ ہم لوگ مسلم نہیں ہیں.
آپ دونوں کو پشتو آتی ہے؟
اسے آتی ہے, مجھے آتی ہے, میری تو سارا اسکول دوست ہے اس طرح پٹھانیا سب میرے ساتھ. میرا ہم جہاں رہتے ہیں نا کالونی ایک ہی ہے, لیکن ایک سائڈ پہ مسلم رہتے ہیں ایک سائڈ پہ کرسچن, تو ہمارا گھر مسلم ہے, میں بچپن سے پشتو بولتی آئی ہوں, تو ہماری جو کرسچن لڑکیاں جب ان کو کوئی مطلب پٹھانی لڑکی کچھ بھی اس طرح کے ان کو سمجھنا ہے وہ میرے پاس آ جاتی ہیں, پھر پوچھتی ہیں ایسے کہا اس کا کیا مطلب ہے, پھر ان کو بتاتی ہوں, اس لیے یہ سب جو بھی بات ہو مجھے آ کر بتاتے ہیں.
اچھا, اور اسکول میں پڑھائی جاتی ہے پشتو اور کوئی لینگویج؟
جی پشتو اور عربی پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے, اور انگلش تو اللہ ہی حافظ ہے, انگلش اتنا زیادہ اچھے طریقے سے نہیں پڑھا سکتے جیسے لڑکوں کا اسکول اچھا ہے, وہاں پہ اچھے طریقے سے اردو میتھ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ زیادہ تر پشتو اور عربی پہ بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں سیکھنی زیادہ ضروری ہے, انگلش کا کیا کرنا ہے تم لوگوں نے.
پہلی بار کب پتہ چلا کہ ڈرونز آ رہے ہیں؟
اب پتہ ہے جب دیکھ لیتے ہیں اوپر جاسوسی ویر رہا چھوٹا سا نظر آتا ہے, وہاں دھماکہ ہوتا ہے, کمرے ہلا دیتے ہیں, بندہ ہل جاتا ہے, لیکن اب ڈرتے نہیں ہیں, پہلے بہت ڈرتے ہوتے تھے.
وہاں سیر کرنے کہاں جاتے ہو؟
سیر تو کہیں بھی نہیں کر سکتے, سیر کرنے کی جگہ تو ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم لوگ برقعے پہنتے ہیں وہاں پہ, تو ایسے ہے نا کہ ہم لوگ برقعے کے بغیر باہر نہیں جا سکتے, جیسے ہی بچی 12 سال کی ہوتی ہے یا 10 سال کی ہوتی ہے تو برقعہ پہنانا ضروری ہو جاتا ہے.
تو جب پہلی بار برقعہ پہنا تھا تو کیسا لگا؟
پہلی بار برقعہ پہنا تھا تو میں تو اپنے آپ پہ خود ہی ہنستی تھی, کیونکہ میرا دل نہیں تھا برقعہ پہننے کو, لیکن ابو کہتے تھے کہ ابھی ہم لوگ اگر نہیں پہنتے تو پھر وہ لوگ برا مناتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ ضروری پہنو, لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرسچن لوگ ہیں یہ لوگ پردہ نہیں کرتے, لیکن پردہ تو کرسچن لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ پھر ہمیں ان کے مطابق برقعہ پہننا پڑتا ہے, وہاں پہ برقعہ اس طرح سے ہے جیسے روٹی کھانا.
میں نے تو جب لے کے رکھ لیا تھا یہ مجھے روز آ کے کہتی تھی میں نے بھی پہن لیا تم بھی پہن لو, میں کہتی تھی نہیں میں نہیں پہنتی, پھر اینڈ پہ سب نے کہا اب اس کو اتارنا نہیں اب اس کو روٹین وائز پہنو, میں نے کہا اچھا, پھر عادت ڈالنی پڑی ورنہ گرتا, ایسے پہلی دفعہ تو پاؤں میں اٹ جائے تو بندہ گر بھی جاتا ہے.
بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟
بڑے ہو کر میں نرسنگ میں جانا چاہتی ہوں, لیکن جیسی پڑھائی جا رہی ہے میرانشا کی دیکھیں گے, کیونکہ اسکول تو ایک سال ہو گیا بند ہے, ہماری تو حکومت سے یہی اپیل ہے کہ جنگ جیسے ہی ختم ہو لڑکیوں کا کالج اور اسکول ضرور کھولیں.
برقع اوڑھنا ایسے ہی جیسے روٹی کھانا, یہ بتا رہی تھی میران شاہ کی رہائشی دو عیسائی بچیاں, اور ان سے بات کر رہی تھی ہمارے ساتھی نخبت ملک. نجکاری کے وزیر مملکت محمد زبیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے میں 50% ملازمین سرپلس یا اضافی ہیں. بی بی سی اردو سروس کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے پی آئی اے کی نجکاری کے پس منظر میں کہا کہ حکومت ان اضافی ملازمین کو ملازمتوں سے علیحدہ کرنے کا ایک جامع منصوبہ بنا رہی ہے جس میں رضاکارانہ ریٹائرمنٹ اور اس کے بعد ملازمت کے نئے مواقع تلاش کرنے میں ان کی مدد کرنا شامل ہے. ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے نجکاری کمیشن کے وزیر محمد زبیر سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ پی آئی اے کی نجکاری کا یہ عمل یہ معاملہ اب کس مرحلے پر ہے؟
In the first phase, 22nd of this month, we are appointing the financial advisor. ہم نے presentations لے لی ہیں اور بہت اچھے اچھے consortiums آئے ہیں, دنیا کے بیسٹ جو آپ نون ہیں ایویشن سیکٹرز کے اور دوسرے بینکرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ آل ہیو پارٹیسپیٹڈ انویسٹمنٹ بینکرز. سو 22nd کو ہم اپوائنٹ کر دیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی پروسیس شروع ہو جائے گا.
اس پروسیس میں کتنا وقت لگے گا؟
اس پروسیس میں ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں جون 2015.
آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جون 2015 تک پی آئی اے پرائیویٹائزیشن مکمل ہو جائیں گے؟
اس کو ہم کہتے ہیں جی اسٹریٹجک پارٹنرشپ, क्योंकि हम उसकी 100% शेयर्स नहीं बेचेंगे, उसके हम अभी फैसला नहीं हुआ, 26% या 51% हो सकते हैं, जो भी होगा, बट गवर्नमेंट शराकत में रहेगी. सो ऑल वी आर सेइंग इज़ वी आर ट्राइंग टू गेट अ स्ट्रेटजिक पार्टनर जिसके पास फाइनेंशियल मसल हो और वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट कैपेबिलिटी.
इस बात की क्या जमानत है कि ये जून 2015 की डेडलाइन इस दफ़ा मीट कर लेंगे आप?
वेल, वी हैव टू सेट अ टारगेट और कोशिश करेंगे कि वो मीट करें. बिल्कुल.
मुलाजमीन PIA के जो हैं उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?
देखिए, मैं अभी उस पर इसलिए नहीं उस पर फैसला सुनाना चाहता कि हम एक तो हम सिर्फ PIA की हद तक उन एम्प्लॉयज़ को नहीं देख रहे. पहले तो मैं आपको बता दूं, हम ऑल ऑप्शंस वी आर कंसिडरिंग कि अगर ये एम्प्लॉयज़ को अगर निकालना पड़ता है तो फिर हम इनको किस तरह से बेस्ट पॉसिबल तरीके से एडजस्ट कर सकें कहीं और. मिसाल के तौर पर हम एक दो जगह बात कर रहे हैं और मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ. मिसाल के तौर पर कतर में वर्ल्ड कप 2022 में इट्स अ मैसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दैट वे. अगर आप देखें और रीबिल्डिंग हो रही है, नया शहर बन रहे हैं, स्टेडियम्स बन रहे हैं और 7-8 ईयर पीरियड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. इसी तरह से दुबई में 2020 जो एक्सपो हो रहा है एंड दैट्स अ मेजर एक्टिविटी एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बी रिक्वायर्ड बाय देम. सो हम उधर एडजस्ट करने की, वो जो पाकिस्तानी का अगर कहीं निकलता है तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी इदारों से अगर कोई हमें निकालना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, तो उनको हम एडजस्ट कर सकें.
निजकारी कमीशन के वजीर मोहम्मद जुबैर आसिफ फारूकी से बात कर रहे थे. वफाकी हुकूमत ने बरसगीर के अजीम फनकार दलीप कुमार के पिशावर में वाके आबाई मकान को सकाफती विरसा करार देकर उसमें अजायब घर बनाने का फैसला किया है. हुकूमत के मुताबिक मकान की इफ्तिताही तकरीब में दलीप कुमार को फैमिली समेत शिरकत की दावत भी दी जाएगी. जबकि दूसरी तरफ जराए ब्लाक के मुताबिक दलीप कुमार की बेगम सायरा बानू ने यह दावत बहुत खुशी के साथ कबूल करते हुए इसे अपने लिए एक एजाज करार दिया है. पिशावर से रिफतुल्ला औरकजई.
पेशावर के तारीखी किसाखवानी बाजार के मोहल्ले खुदादाद में वाकी दलीप कुमार का आबाई मकान आजकल एक मरतबा फिर से खबरों में है. 5 मरले और 2 मंजिलों पर मुश्तमिल ये मकान तकरीबन 150 साल पुराना है. ताहम इस मकान को आजकल एक गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से इसकी हालत रोज बरोज खराब होती जा रही है. साबिका ANP की हुकूमत ने दलीप कुमार के मकान को महफूज बनाने का ऐलान किया था और ज़रा अबलाग में इसकी तशहीर भी की गई थी. ताहम बाद में इस मंसूबे को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका. पेशावर में आसार कदीमा के तहफ़ के लिए सरगर्म तंजीम कल्चरल हेरिटेज कौंसिल के सेक्रेटरी शकील वहीदुल्ला का कहना है कि हुकूमत के लिए दलीप कुमार के मकान को खरीदना कोई बड़ा मसला नहीं, बशर्त ये कि वो इसमें संजीदा हों. उन्होंने कहा,
देखिए, दिलीप कुमार साहब के घर के हवाले से हो या राज कपूर साहब के घर के हवाले से हो, ये दोनों इस टाइम पे इंटरनेशनल एक लीजेंड की हैसियत ये लोग इख्तियार कर चुके हैं और वो पेशावर की पहचान है. इन दोनों के घर, वो इनकी उम्र तकरीबन 75 साल से ज़्यादा है और जिस चीज़ की उम्र 75 साल से ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट एंटिक्विटी एक्ट के तहत फ़ौरन उसकी प्रोटेक्शन के लिए और उसको उस कानून के दायरे में लाने के लिए जो है ना इकदाम उठा सकती है. तो दिलीप कुमार साहब के घर को प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रिजर्व करने की तमाम तर जिम्मेदारी वो सूबाई गवर्नमेंट की बनती है.
वफाकी हुकूमत की जानिब से दलीप कुमार के मकान को सकाफती वर्षा करार देने के हालिया फैसले के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी क्रेडिट लेने के लिए मुतहरिक हो गई है. खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तला'आत और सूबाई हुकूमत के तर्जुमान मुश्ताक गनी का कहना है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से दलीप कुमार के मकान को महफूज बनाने के ऐलान पहले भी किए गए थे, ताहम इस पर अमल दरामद नहीं किया जा सका.
अभी उन्होंने ऐलान किया है तो ऐसे ऐलान तो पहले भी किए करते रहे, अब देखते हैं कि इस ऐलान को वो कैसे अमली जामा पहनाएंगे. और जाहिर है उसको वो अकेले तो अमली जामा पहना नहीं सकते, दिस इज़ अ प्रोवेंशियल सब्जेक्ट. वो हमारे महकमा जो आसार कदीमा है उसके साथ ज़रूर रब्ता करेंगे, तो वो करें, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे. ये एक हेरिटेज का मामला है, हम हर चीज़ पर सियासत करने के शौकीन नहीं है. अगर उन्होंने किया है अब इस पर उनको कायम रहना चाहिए और इसको ज़रूर इस मसले को हल करना चाहिए.
अक्सर लोगों का ख्याल है कि दलीप कुमार के आबाई मकान को बहुत पहले सकाफती वर्से का दर्जा दिया जाना चाहिए था, जिससे न सिर्फ ये कि इस अजीम सपूत का अपनी मिट्टी से रिश्ता जुड़ा रहेगा बल्कि इससे पाकिस्तान और भारत के माबैन सकाफती तालुकात में भी बेहतरी आएगी. रिफतुल्ला उरुगजई, BBC पेशावर.
इस वक्त हमारी BBCUrdu.com पर पहली शह सुर्खी यही है जो हमने आपको अभी अपने प्रोग्राम में भी बताया کہ مشرقی یوکرین میں ملائیشیا کا جہاز گر کر تباہ ہو گیا ہے. اس جہاز میں 295 مسافر سوار تھے. یہ حادثہ کیسے ہوا اس کی تفصیلات کا ابھی انتظار ہے. اور یہاں پر صرف خبریں ہی نہیں بلکہ آپ کو بہت سی تصویریں بھی ملیں گی جن میں برطانیہ میں ایک بین الاقوامی ایئر شو ہوا ہے, طیاروں کی نمائش ہوئی ہے, اس کی تصاویر بھی ابھی لگائی گئی ہیں, شائع کی گئی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کرائمیا کے بہت ہی دل فریب مناظر کی تصاویر ہیں, یہ بھی آپ کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں ہنیہ علی. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے جیمز لف اور اسلام آباد سے اسرار الحق نے. ماہ بارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے اور اہم عالمی خبروں کی سرخیوں کے ساتھ نخبت ملے.